بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 ستمبر 2004 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی محترم شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں شاعر دینی کے لیے غیرت و حمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم حاضرین, سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 23 سے میں نے یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں اس دور میں نازل ہوئی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے. نہ صرف یہ بلکہ آپ کے صحابہ کو, آپ کے ساتھیوں کو اس قدر تنگ کیا گیا کہ انہیں ہجرت حبشہ جو ہے وہ کرنی پڑی, حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی, اور پھر یہاں تک بھی کہ آپ کو شہید کرنے کے, آپ کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور اس کی منصوبہ بندی کی. اور ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں, جبکہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, کپڑا ڈال کر اس کو بل دیے گئے, یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ باہر کو ابل آئیں, یعنی باہر نکل گئی, بہت زیادہ گلے کو دبایا گیا. اور اپنے تئیں انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے, لیکن عین اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس کافر کو جو آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دے رہا تھا اس کو دور ہٹایا اور ساتھ یہ الفاظ کہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ اے کافرو، اے مشرکین مکہ، کیا تم ایک شخص کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو، شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا اس پاداش میں ان کے ساتھ تم یہ رویہ اختیار کر رہے ہو؟ تو یہی الفاظ ہیں جو اس سورہ کے اندر بھی نازل ہوئے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں کسی اور رب کو نہیں مانتا؟ اس سورہ مبارکہ کے اندر، جس کا نام سورہ مومن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی ہے اور ایک وقت آیا کہ یہی حالات جیسے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، فرعون کی بھی یہ سوچ ہوئی اور اس نے اپنی سوچ کا اظہار اپنی پارلیمنٹ میں، اپنے دربار میں کیا کہ اب پانی سر سے گزر رہا ہے، لہذا تم مجھے اجازت دے دو، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ اور وہاں آتا ہے کہ ایک آل فرعون میں سے تھا، وہ شخص بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، تھے وہ فرعون کے دربار کے کوئی بڑے وزیر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے خفیہ طور پر قبول کیا اور مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنی دعوت کا انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا ابھی تک، اپنے ایمان کا ابھی تک انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن جب فرعون نے اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ اب میں موسیٰ کو علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو ایمان وہ چھپائے ہوئے تھے اس کا انہوں نے اظہار کیا، اور فرعون وقت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک تقریر کی ہے، اور اس میں سے ہی، اس تقریر کے الفاظ میں سے ہی ایک یہ بات بھی ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو بہرحال اس پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ احادیث ہے میں جو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بیان کروں۔ یہ ریاض الصالحین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا ہے، اور اس کا باب شرعی احکام کی بے حرمتی کے وقت غضبناک ہونا، یعنی یہ عنوان اس کا رکھا ہے کہ جہاں شرعی ہے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا شریعت کے کسی پہلو سے کوئی نقص یا کوئی کمی واقعہ ہو رہی ہو، تو اس وقت اپنے غصے کا اظہار کرنا۔ تو پہلے انہوں نے کچھ آیات ہیں جو نقل کی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ کی محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہے۔ حرمات اللہ سے مراد دین کے احکام و شرائط جن کی تعظیم ضروری ہے۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ آیات انہوں نے کوٹ کرنے کے بعد اب کچھ احادیث ہیں جو نقل کی ہیں۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی مسعود عقبہ بن عمر البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، فقال، اور اسے عرض کی، انی لأتأخر عن الصلاۃ الصبح من اجل فلان، انہوں نے عرض کی کہ میں صبح کی نماز میں فلان شخص کی لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے
پیچھے رہ جاتا ہوں. مما یطیل بنا, جو اپنی نماز کو لمبا کرتے ہیں. رئیس النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب فی موعظۃ قط اشد مما غضب یومئذ. تو صحابی کہتے ہیں کہ پس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وعظ میں, کسی خطبے میں اتنا غضبناک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی جب اس شخص نے آ کے کسی امام کی شکایت کی کہ وہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور اس وجہ سے میں نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, یا ان کی لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے وہ اپنے کسی کام سے جو ہے ان کو تاخیر ہو گئی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے تاخیر ہو گئی, اس کی شکایت انہوں نے کی ہے. یہ صحابی جنہوں نے روایت کیا ہے, ابی مسعود, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات بیان کرتے ہوئے, بات کہتے ہوئے اتنا غضبناک ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنا کہ اس وقت دیکھا, اس روز جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا یا بات کی. اور فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, ان منکم منفرین, تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو نفرت دلانے والے ہیں. فَإِيَّاكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُعْجِزْ, بس تم میں سے جو شخص لوگوں کی امامت کرائے اور اسے چاہیے کہ وہ اس میں اختصار اختیار کرے. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ, اس لیے کہ پیچھے جو نمازی ہیں, جو مقتدی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے امام کے, ان میں کچھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں, کچھ بچے بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے, جلدی جانا ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ فجر کی نماز کو تو لمبا کیا جائے, یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ قرات کی جائے, لیکن باقی نمازوں کے بارے میں خاص طور پر, چونکہ اس وقت روزگار کا سلسلہ بھی ہوتا ہے یا کوئی اور بھی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن بحثیت مجموعی یہ یہاں ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ اختصار سے کام لیا جائے نمازوں کے اندر. اب یہاں دیکھیں کہ حالانکہ وہ نماز کی ایک بات ہے, نماز ایک امام نے پڑھائی, لیکن اس سے یہ پہلو نکل رہا تھا کہ وہ جو مقتدی ہیں وہ دین سے متنفر ہو جائیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا. دوسری حدیث ہے, وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے. وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل, میں نے گھر کے سامنے کے چبوترے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا کہ جس پر تصاویر بنی ہوئی تھی. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ان کے اوپر, حتکہ وتلون وجہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو بگاڑ دیا, یعنی غصے کے ساتھ, اور آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. وقال, اور اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا عائشہ, تو اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ, قیامت والے دن اللہ کے نزدیک یا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی پیدائش, یعنی اللہ کی جو خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, تخلیق فرمانے والا ہے, اس کی جو صفت ہے اس میں جو مشابہت اختیار کرے گا وہ اللہ کے نزدیک یا اللہ کے ہاں اس کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. اب اس میں جو ہمارے ہاں کہ تصویر کون سی جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے وہ حرام ہے,
اس کا بنانا بھی، اس کا لٹکانا بھی، آویزہ کرنا بھی، یہ سب حرام ہے. ہاں کیمرے سے جو تصویر لی جاتی ہے اس پر کسی قدر اختلاف ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اس چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. لیکن یہاں اصل میں بات واضح کرنا تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو دیکھا کہ جو شریعت سے ٹکرا رہی تھی، اس کا آپ نے اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا. تیسری حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وعنہا انہوں نے روایت کیا ہے، ان قریشا احمموا شأن المرأة المخزومية التي سرقت، کہ قریش کو اس مخزومی عورت کے معاملے میں جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا پریشان کر دیا تھا. ایک عورت تھی بڑے اعلیٰ قبیلے کی، مخزومی قبیلے کی وہ عورت تھی، اور نام بھی ان کا فاطمہ تھا، لیکن اس نے چوری کا ارتکاب کیا، غلطی ہوئی. اب قریش کو جو ہے اس چیز نے پریشان کر دیا کہ یہ اتنے بڑے خاندان کی عورت ہے، تو اب اگر اس کو سزا ہوئی تو ہمارے اس خاندان کی جو ہے وہ ناک کٹ جائے گی. لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا خاندان اور اس کے اوپر حد جاری ہو گئی، اس کو سزا دے دی گئی. تو کہتے ہیں کہ قریش جو ہے وہ اس بات پر پریشان ہوئے. فقالوا، اور وہ کہنے لگے، میں یکلم فیہا، کہ کون ہے جو ان کے بارے میں بات کرے گا، رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو سفارش کرے جا کر. اب اس پر جب مشورے کے بعد یہ بات ہوئی کہ ایک ہی شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ہیں، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں، آپ کے منہ بھولے بیٹے یا آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے اسامہ ابن زید، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہیں پھر آپ نے اپنے آخری زمانے میں اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی تمام صحابہ اکرام کے اوپر کمانڈر بنایا تھا، اور اس وقت کی سپر پاور کیسر روم کے خلاف ٹکرانے کے لیے ایک لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا. یعنی اتنے زیادہ محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو سب نے سوچا اور کہا کہ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ سفارش کریں جا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سنیں گے بھی اور قبول بھی فرما لیں گے. فکلمہ اسامہ، اور جا کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ عرض کیا، سفارش کی. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی، کہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد پر سفارش کرنے لگا ہے؟ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو جس پر ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو ساقط کرنے کے لیے تم میری دربار کے اندر میرے سامنے جو ہے اس کی سفارش کرو؟ ثم مقام فقط توبا ثم مقال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا، انما اہلک من قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریک سرقوا، کہ تم سے پہلی قومیں بھی اس لیے تباہ ہو گئی تھی کہ جب ان میں سے کوئی بڑا، کوئی اعلیٰ حسب اور نسب کا شخص، اس کے اوپر کوئی جرم ثابت ہو جاتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب ان میں سے کوئی کمزور، کوئی غریب، کوئی لاچار، اس پر جرم ثابت ہو جاتا تو اس پر حد جاری کر دی جاتی، اس پر قانون لاگو کر دیا جاتا، لیکن جو بڑا شخص ہوتا اسے معاف کر دیا جاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا، اگر بفرض محال فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بفرض محال یہ گناہ سرزد ہوتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. اور یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم شریف کے اندر. اس حدیث میں بھی دراصل جو بات واضح ہوئی کہ ایک اللہ کی حد ہے, اللہ کی شریعت کے احکامات ہیں, ان کے معاملے میں اس کو ساقط کرنے کے ضمن میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی ہے, تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا. اب یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بعض پہلوؤں میں کسی کمی کو دیکھا تو اس پر اپنے غصے کا اظہار کیا, اور یہی تربیت اور یہی تلقین آپ نے اپنی امت کو کی ہے. اس لیے کہ جو قرآن جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ اس امت کی رہنمائی اور اس کی تربیت اس انداز میں کرتا ہے کہ سب سے پہلے اہم بات, سب سے اولیت اللہ کے احکامات کو ہوگی. سب سے پہلی اطاعت اللہ کی ہوگی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی. اگر ان کی باتوں کے اندر کہیں بھی نقص پیدا کیا جائے گا یا شریعت کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی تو یہی ہماری تربیت ہوئی ہے کہ اس کے خلاف اپنی زبان سے اظہار کیا جائے, طاقت ہے تو اپنی طاقت کا اظہار کیا جائے, اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے اسے برا جانا جائے. لیکن یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ لوگ چھوڑ دیں گے, تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا اللہ کے نبی ایسے بھی ہوگا, کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ نیکی کا حکم اور برائیوں سے منع کرنا یہ امت جو ہے آپ کی یہ چھوڑ دے گی. فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں کیا معلوم کہ اس سے بھی بدتر وقت آئے گا, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ برائیوں کی تلقین کی جائے گی, اس کی ترویج کی جائے گی, اس کی پروجیکشن کی جائے گی اور نیکیوں سے روکا جائے گا. دوبارہ اس پر میں گفتگو آخر میں کروں گا. اب ان آیات کی طرف آتے ہیں کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے وقت کے پیغمبر, اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ کو وقت کا فرعون جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا ہے, اب اس کی غیرت ایمانی نے جوش کھایا ہے. اب وہ اپنے ایمان کو جو چھپائے ہوئے تھا اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اب ان کا غصہ جو ہے وہ برسر دربار سامنے ظاہر ہوا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں وقت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا واضح آیات دے کر اور روشن غلبے یا دلیل کے ساتھ بھیجا, واضح سند کے ساتھ بھیجا, اور کہاں بھیجا, الٰى فرعون وہامان وقارون فقالوا ساحر کذاب, فرعون کی طرف, حامان کی طرف اور قارون کی طرف. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو ساحر ہے, یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. یہی باتیں تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جا رہی تھی, اور ہر دور میں ہی یہ اب ان کے اندر ہم دیکھیں گے. ہر دور کے جو بھی تصویر ہے قرآن حکیم ہمارے سامنے لے آتا ہے. یعنی یہ قصہ ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ نہیں ہے, یہ ہر دور کے یہی واقعات ہوتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کے لیے, ان کو بتانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے, سند کے ساتھ آئے, اللہ نے انہیں بھیجا, لیکن انہوں نے یہ کہا فقالوا ساحر کذاب, کہ جھوٹا ہے اور جادوگر ہے. یہ تین کردار تھے اس معاشرے میں, ایک جس نے اپنی حاکمیت کا نعرہ لگایا اور کہا انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اور اس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار من تجری, کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ سارا نظام آپاسی جو ہے, جو پانی ہے اس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے. لوگوں نے اسے مانا. ایک اس کا وزیر ہے, وزیر تعمیرات ہے حامان,
اور ایک اس کا چہیتا ہے قارون. یہ قارون آل فرعون میں سے نہیں تھا, یہ تھا بنی اسرائیل میں سے, لیکن اس قدر خوش آمدی تھا کہ فرعون کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا اور بڑے بڑے جو ہے وہ آپ سمجھے کہ ٹھیکے لیتا تھا اس سے. اور اس کے پاس جسے ہم کہتے ہیں نا قارون کا خزانہ, یہ وہ ہے, اس کے پاس اتنے خزانے تھے, اتنا مال و دولت اس نے جمع کر لیا تھا کہ طاقتور جماعت جو ہے اس کی کنجیاں اٹھاتی تھی. اور پھر اس نے اپنے ان خزانوں کا اظہار بھی کیا لوگوں کے سامنے کہ میرے پاس میں نے اتنا کچھ جمع کر لیا ہے, میں نے اتنے اپنے خزانے بھر لیے ہیں, فرعون کی جو ہے وہ چاپلوسی کرتے ہوئے فرعون کا کہا مانتے ہوئے میں نے بہت کچھ اپنے پاس جمع کر لیا ہے, دیکھو میرے خزانے بھر چکے ہیں. اور اس کا اس نے اظہار بھی کیا. اور پھر اس روز لوگوں نے کہا, حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے حسرت بھرے الفاظ کہے کہ کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل جاتا جو قارون کو ملا ہے. لیکن سمجھانے والوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ تو سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. اور پھر اللہ نے ان خزانوں سمیت اس قارون کو زمین کے اندر دھنسا دیا. تو جو کل حسرت کر رہے تھے کہ ہمیں یہ کچھ ملنا چاہیے, انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بچا لیا گیا, ورنہ ہم بھی زمین کے اندر دھنس جاتے. تو یہ تین کردار تھے اس معاشرے میں. تو یہ تھا تو بنی اسرائیل میں سے, لیکن اپنی ہی قوم کے, فبغا علیہم, اپنے خزانے بھرتا رہا لیکن اپنی قوم کو جو ہے وہ فرعون کے آگے بیچتا رہا, فرعون کی جو ہے وہ چاپلوسی کے اندر اس کا کہا مانتا رہا اور اپنی قوم کو ہے وہ ذلیل و خوار کر دیا. فلما جاءوا بالحق من عندنا, اور جب وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر, قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه, تو فرعونیوں نے کہا, حاکم وقت نے کہا کہ قتل کر دو ان کے بیٹوں کو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو, اس لیے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ہمارے نظام کو ختم نہ کر دے. تو جن کے اندر صلاحیت ہے ہمارے نظام کی چولہے ہلانے کی, جو کل جوان ہو سکتے ہیں, بچپن میں ہی انہیں لڑکوں کو قتل کر دو اور بچیوں کو چھوڑ دو, ان سے ہم کام لیں گے. وَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ, اور کافروں کی چالیں نہیں ہیں مگر گم ہونے والی, اکارت جانے والی. چالیں بہت چلتے ہیں کافر, لیکن بندہ مومن کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ چالیں رائے گاہ جائے گی. بظاہر بہت ڈر لگتا ہے ان کی چالوں سے, جیسے قرآن نے بھی کہا کہ یہود ایسی چالیں چلتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ پہاڑ ٹل جائے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. لیکن ہمیں یہی بتایا گیا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, انہوں نے اپنی چالیں چلی اور اللہ نے اپنی تدبیر کی. اللہ کی تدبیر سے یہ بچ نکلنے والے نہیں ہیں. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي يَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ, اب ایک وقت پہنچ چکا ہے, ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے, اس سے مقابلہ بھی کر کے ہم نے دیکھ لیا, لہذا ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے, اسے راستے سے ہٹا دیا جائے, اس کو قتل کر دو, میں اس کو قتل کر دوں. ولیدعو ربہ, اور پھر یہ بلا لے اپنے رب کو, اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں رب ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دعوت دی تو اس نے ارد گرد اپنے وزیروں مشیروں کو دیکھا اور اس نے کہا, کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی دنیا میں رب ہے؟ تو اب وہ اسی دربار میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو, پھر یہ بلا لے اپنے رب کو. انی اخاف ان یبدل دینکم, مجھے یہ اندیشہ ہے, مجھے یہ خوف ہے, ان یبدل دینکم, یہ کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا, تمہارے نظام کو تن پٹ کر دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد, یا یہ زمین کے اندر بہت بڑا فساد برپا کر دے گا. حضرات محترم, ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جو خود لوگوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں, جو خود استحصال کر رہے ہوتے ہیں,
جب ان کو کوئی سمجھانے والا آتا ہے تو الٹا وہی بات وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جڑ دیتے ہیں, اس کے خلاف وہ ہتھکنڈا استعمال کرتے ہیں. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری حکومت ہل جائے گی, وہ عوام کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے, اپنے وزیروں مشیروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ تمہارے دین کو, دین سے مراد یہاں تمہارا جو سسٹم ہے جس کے اندر تم اس مقام کو پہنچے ہو کہ تم میرے وزیر مشیر بنے ہوئے ہو, تمہیں بہت سی مراعات ہیں, اگر اس کی دعوت پھیل گئی تو یہ بڑا ہوا نظام جو ہے جس کے اندر تمہیں یہ مراعات ملی ہے پھر تو وہ ختم ہو جائے گا. تو اب لا محالہ جن کو وہ تقریر کر رہا ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے, وہ اس کے حمایتی بننے پر مجبور ہوں گے کہ کیوں نہ ہم اس فرعون کا ساتھ دے تاکہ ہمارے مفادات تو بچے رہے. یہ انداز ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے حکمران طبقات جو ہے وہ یہ استعمال کرتے ہیں, اَن یبدل دینکم او یظہر فی الارض الفساد, یا یہ زمین کے اندر فساد برپا کر دے. اور آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ نے یہی کہا تھا کہ اس نے تو فساد برپا کر دیا, اس نے بھائی بھائی کو الگ کر دیا, اس نے خاندان کو توڑ دیا ہے. یہ کیا جو بڑے تھے وڈیرے تھے چودھری تھے ان کے ہم پلہ جو ہے بلال کو لا کر بٹھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو فساد ہے. یہ ہمارا جو سسٹم چل رہا تھا ایک جو ہے جس کے اندر سکون تھا اس کو اس نے ہلا دیا ہے. او یظہر فی الارض الفساد, یا یہ زمین کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کر دے گا. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پناہ پکڑی ہے یا میں پناہ میں آیا ہوں اللہ کی, اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, ہر متکبر تکبر کرنے والے اور جو قیامت کے دن پر یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آیا ہوا, میں نے اس کی پناہ مانگی ہوئی ہے. ہر متکبر تکبر کرنے والے اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والے کے شر سے, اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی, کسی کی پناہ لینے کی ضرورت نہیں. ہر دور میں فرعون آتے ہیں, ہر دور کے قارون ہوتے ہیں, ہر دور کے حامان ہوتے ہیں, لیکن نہ ان کے خزانوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ ان کی پاور سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم واقعتاً اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو اسی کی پناہ کے اندر آنا چاہیے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ, اس پر جب وہ فیصلہ کر رہا ہے دربار کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, اب وہ مومن آل فرعون جو فرعون کی آگ میں سے فرعونی تھا لیکن وہ ایمان قبول کر چکے تھے اور تاریخ میں ان کا نام شمعان آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور پھر تقریر کی ہے. اور قرآن حکیم کے اندر کسی نبی اور رسول کی بھی اتنی لمبی ایک یعنی کسی ایک جگہ کے اوپر ترتیب کے ساتھ اتنی لمبی گفتگو نقل نہیں ہوئی جتنا کہ اس کی وہ تقریر اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرمائی, اور قیامت تک ہم اس کا مطالعہ کریں گے. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ, اور وہ تو آیا ہے موسیٰ علیہ السلام آیا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر, تم نے دیکھی کہ اس کے پاس عصا ہے, وہ لاٹھی ہے جس کا تم نے مظاہرہ دیکھا, معجزہ ہے وہ, اسی طرح وہ ید بیضہ ہے اور دیگر نشانیاں تم نے دیکھی. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبٌ, اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہوگا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم, اور اگر وہ سچا ہے یعنی تمہارے نزدیک تو وہ جھوٹا ہے لیکن میرے نزدیک وہ سچا ہے, تو پھر وہ جو بات کہہ رہا ہے تو پھر وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی وہ اللہ کا عذاب. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, اور تحقیق اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا جو حد سے نکلنے والا اور جھوٹا ہو، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، اور جو اللہ کی حدوں سے نکلنے والا ہو اللہ کبھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اب وہ مزید آگے فرماتے ہیں، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم اگر آج تمہارے پاس بادشاہی ہے زمین کے اوپر جو ہے وہ تم غالب ہو، تمہارے پاس بادشاہی ہے، زور ہے، فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَعْثِ اللَّهِ جَاءَنَا، تو کون ہے جو ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچائے گا، اللہ کی گرفت سے بچائے گا جب وہ آ جائے گا۔ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى، اب اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے دربار میں بھی کوئی کھڑا ہو کر بات کر سکے گا، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اسی کے دربار میں ایک شخص کھڑا ہوا، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے انہیں ایمان قبول کیا اور اسی راہ میں شہادت بھی پائی، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اصل میں قرآن ہمارے اندر یہی ایمان پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کسی کے زور سے مت ڈرو، کسی کے غلبے سے مت ڈرو، کسی کے خزانے سے مت جو ہے تمہاری آنکھیں جھک جھک آ جائے اور تم ڈر کر اپنے ایمان کو بیچنا شروع کر دو۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اسی کے دربار میں یہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ بات کہتا ہے۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے اور اس پر فرعون یہ کہتا ہے، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، کہ بھائی دیکھو میں تو تمہیں وہی دکھا رہا ہوں، وہی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، آنے والے حالات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر دعوت پھیل گئی تو ہمارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، میں وہی تمہیں دکھاتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرا ویژن ہے۔ وما اهديكم الا سبيل الرشاد، اور میں نہیں رہنمائی کرتا تمہارا مگر ہدایت کے راستے کی طرف، بھلائی کے راستے کی طرف۔ یعنی ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کا دکھایا ہوا راستہ نعوذ باللہ گمراہی کا راستہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دکھایا ہوا راستہ نعوذ باللہ تباہی کا راستہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دکھایا ہوا راستہ نعوذ باللہ غلامی کا راستہ ہے، لیکن وہ فرعون اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو میں راستہ تمہیں دکھا رہا ہوں یہ تو بھلائی کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ ہے، عروج کا راستہ ہے، یہ دنیا پر غلبہ پانے کا راستہ ہے، یہ میرا ویژن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اس پر وہ مومن آل فرعون نے دوبارہ کھڑے ہو کر بات کہی، جب فرعون نے کہا اب اس کے مد مقابل پھر وہ کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پارلیمنٹ جو بھی دربار تھا اس کے سامنے، سارے وزیروں مشیروں کے سامنے یہ کہا، اے میری قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر بھی وہی حالات نہ آ جائے جیسے کہ پہلے قوموں کے اوپر آئے، جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام پر اور عاد اور ثمود کی قوموں پر، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود کی قوموں پر آئے تھے، والذین من بعدہم، اور تاریخ میں جو ان کے بعد قومیں گزری ہیں، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں تاریخ میں تم نے دیکھا اللہ نے کہ ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم مجھے ڈر ہے اس دن کا جس دن کے پکارا جائے گا، جس دن انسان گرے اور زاری کرے گا، پکارنے کے دن سے یعنی وہ حشر کا دن، قیامت کا دن، مجھے اس دن کا تمہارے اوپر ڈر ہے۔ یوم تولون مدبرین، اس دن کے پھیر جاؤ گے تم اپنی پیٹھوں کو، ما لکم من اللہ من عاصم، اور اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا کوئی بھی، ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ومن لم یجعل اللہ له نور فما له من نور، جسے اللہ ہی روشنی نہ دے اسے پھر کسی در سے روشنی نہیں ملتی، اسی طرح جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت دینے والا، رہنمائی دینے والا نہیں ہے، اس کی کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یوسف علیہ السلام اس سے پہلے تمہارے پاس آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، فما زلتو فی شک کی مما جا کم بھی، لیکن تم اس میں شک میں پڑ گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل عراق کے علاقے سے مصر میں داخل ہوئے تھے، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا عروج عطا فرمایا تھا، اور ان کی دعوت سے لوگ اللہ کی پہچان جو ہے وہ مصر کے اندر ہوئی تھی، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تھی۔ لیکن جب دوبارہ قبطیوں کا اور مصریوں نے غلبہ انقلاب لایا اور وہاں جو ہے دوبارہ ان کی حکومت قائم ہو گئی فرعونیوں کی، تو اب بنی اسرائیل وہاں محکوم ہو گئے، جن کو آزادی دلانے کے لیے، رہائی دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور انہی کی بات جا کے انہوں نے فرعون کے دربار میں کہی کہ بنی اسرائیل کو رہا کر دو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، دو باتیں کہیں۔ لیکن جب یہ انقلاب آیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ وہ اللہ کو بھلا کر یہ جو ہے دوبارہ انہوں نے پرستش شروع کر دی ہے سورج کی، اور اسی کا اوتار اس کو سمجھتے تھے فرعون کو کہ یہ سورج دیوتا کا اوتار ہے فرعون، لہذا اس کو جو ہے وہ خدائی کا جو حصے دار ہے۔ اس حوالے سے مومن آل فرعون نے انہیں یاد دلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے تمہارے پاس آئے تھے، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اب اس کے بعد تو کوئی رسول نہیں آئے گا۔ وَذَلِكَ يُذِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اور اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے نکلنے والا اور شک میں پڑنے والا ہو۔ بہرحال کچھ آیات چھوڑ کر اس کے تکبر کا آپ اندازہ لگائیے، اور یہ تکبر آج بالکل جدید طریقے سے ہمارے سامنے نئے طریقے سے آ چکا ہے۔ جو نئی تہذیب ہے اس نے اس کا اظہار کر دیا ہے جو فرعون نے اس زمانے میں کہا تھا۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، اب جو وہ وزیر تعمیرات پاس بیٹھا ہوا تھا حامان، اس کو فرعون نے کہا کہ اے حامان ذرا ہمارے لیے ایک بلڈنگ بناؤ تاکہ ہم اس پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر، تاکہ میں پہنچ سکون راستوں پر، اسباب السماوات آسمان کے راستوں پر، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، اور وہاں چڑھ کر میں موسیٰ کے الہ کو تو ذرا دیکھوں، جس کو یہ خدا کہتا ہے۔ زمین پر تو میں خدا ہوں، اگر اس کا خدا آسمانوں پر ہے تو میں وہاں کھڑے ہو کر ذرا میرے لیے اونچا مینار بناؤ، ایک بلڈنگ بناؤ کہ وہاں کھڑے ہو کر میں جو ہے وہ اس خدا کو تو دیکھوں جس کو موسیٰ علیہ السلام اپنا رب کہتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس نے تو اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ میرے سوا بھی اس کائنات کے اندر اس زمین کے اوپر کوئی اور الہ ہے؟ الہ سے مراد وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں دینے والا ہوں، میں لینے والا ہوں، وہ اپنے آپ کو خالق نہیں سمجھتا تھا لیکن رب سمجھتا تھا کہ پروردگار میں ہوں، رازق میں ہوں، مالک میں ہوں، میں جس کو دوں وہ لے سکتا ہے، میں جس کا روکوں اس سے روک سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اس لیے کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسی طرح فرعون کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے، خوش نما بنا دیے گئے، اور وہ جو ہے وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کا داؤ جو ہے وہ نہیں ہے مگر ضائع جانے والا، جو اس نے داؤ چلا تھا، جو اس نے چال چلی تھی وہ تو ضائع جانے والی۔ حضرات محترم، اس وقت جو حالات ہیں، جو بھی عروج یا ترقی انسان نے حاصل کی ہے، سائنس کی ترقی ہے، اب یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ خدا مر چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے سارے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہاں چونکہ دجال کا ذکر اکثر و بیشتر آتا رہتا ہے، کہ دجال ایک وقت آئے گا کہ آسمان کی طرف تیر چھوڑے گا، اب تیر نہ سمجھے مظاہر سمجھ لے، اور وہ اس کا پیش نظر یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کو مار دوں، اور فرشتے اس تیر کے اوپر خون لگا کر دوبارہ بھیج دیں گے، اور وہ یہ کہے گا، لوگوں سے کہے گا دیکھو میں نے رب مار دیا، اللہ کو مار دیا۔ تو آج کی بے خدا یا خدا بیزار جو تہذیب ہے، یہی تہذیب ہے جس کا ٹکراؤ اسلام کی تہذیب کے ساتھ ہے۔ اسلام کے وہ کہتے ہیں یہ وار آف سیولائزیشن ہے، یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف اللہ پر یقین ہے جس کا اظہار ہمارے سامنے اس مومن آل فرعون نے کیا، ایک طرف وسائل اور خزانوں کا یقین ہے, اسباب کا یقین ہے, یہ ٹکراؤ ہے جس سے آج ہمیں واسطہ ہے, اور یہ ایک طرف وہ سارے وسائل اور سارا زور اور اسباب پر کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں, اور وہ بالکل وہی کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کون ہے ان کا, ہم جس کو چاہے قرضہ دیں, جس سے چاہے روک لیں, اتنے ہمارے سورما ہیں کہ جو اس کے آگے جو ہے وہ سجدے کرتے ہیں, گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے خزانے بھر لیں, لیکن اللہ پر تو یقین نہ رہا نا ہمارا. تو قرآن تو یہ یقین پیدا کرنے آیا تھا, یہ ایمان پیدا کرنے آیا تھا کہ حق کو جہاں بھی دبایا جائے گا, حق کا جہاں بھی مذاق اڑایا جائے گا, اس کے خلاف مسلمان کو کھڑا ہونا ہے. میں نے احادیث آپ کے سامنے کوٹ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بات دیکھی, بظاہر ہم کہیں تو ایسی بات تو نہیں تھی اگر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کر, لیکن آپ نے غصے کا اظہار کیا, بظاہر ہم کہتے کہ پردہ ہی لٹکایا تھا نا, لیکن آپ نے اس پر بھی غصے کا اظہار کیا. لیکن حضرات محترم, جہاں پورے دین کا ستیاناش کر دیا جائے, دین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں چند پیسے مل جائیں گے, صرف اس بنیاد پر کہ اگر ہم نے یہ بات نہ مانی تو وقت کا فرعون ہمارا ناسکا بند کر دے گا, ہمیں ختم کر دے گا, تو پھر کون سا ایمان ہے, کون سا اسلام ہے, کون سا یقین ہے جو ہمارے اندر ہے؟ موت سے ہمیں اتنا ڈر ہے, جو کسی نے کہا کہ موت و حیات پہ ہوتی جو کشمکش ان کی, موت و حیات پہ ہوتی جو دسترس ان کی. یہ تو ایمان مسلمانوں کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ حق پر رہتے ہوئے اگر مر جاتے ہیں تو یہی تو شہادت ہے, حق کو قائم کرتے ہوئے اگر لٹ جاتے ہیں تو یہی تو کامیابی ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما رہے تھے, مکے والوں نے روک لیا, کہا کہ بھائی میں گھر میں خزانہ دفن کر کے آیا ہوں, اگر اس شرط پر تم مجھے چھوڑ دو میں ہجرت کر کے چلا جاؤں اور وہ خزانہ تم لے لو. وہ دے دیا, چلے گئے مدینہ میں پہنچے, یہاں تک کہ وہ سفر کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں جو ہے ایک آنکھ خاص طور پر اس میں تکلیف ہوئی, جسے اشوب چشم کہتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں بیٹھے ہوئے تھے, کھجورے کھا رہے تھے, یہ تھکے ہوئے پہنچے اسی وقت تو کھجورے کھانا شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیں اس کی آنکھ بھی خراب ہے, اوپر سے کھجورے کھا رہا ہے. صہیب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ جو آنکھ صحیح ہے میں اس کی طرف سے کھا رہا ہوں, یعنی ایک لطیف انداز میں انہوں نے آگے سے جواب دیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صہیب کس طرح پہنچے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے آیا ہوں, دین بچا کر آ گیا. فرمایا کہ سب کچھ بچا کے آگے ہو, کچھ بھی نہیں لٹا تمہارا, اگر دین بچ گیا ہے. لیکن اگر دین ہی لٹ جائے, ایمان ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے, تو پھر کیا ہم اس لیے دنیا میں آئے تھے مسلمان؟ مسلمان تو دوسروں کی رہنمائی کے لیے آیا تھا, خزانے بھرنے کے لیے تو وہ نہیں آیا تھا. ہاں جب دین پر چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خزانے بھی بھر دیتا ہے, پھر کیسر و کسرا کے کنگن بھی جو ہے وہ سوراخا کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں, پھر غلام بھی جو ہے وہ رونتے ہوئے کسرا کی سلطنت سے آگے نکل جاتے ہیں. اگر یقین ہوگا, اگر یقین نہیں ہوگا تو غلاموں کی طرح پھر زندگی گزارتے ہوئے تھری پیس بھی پہنے ہوں گے اور اچھے اچھے جو ہے وہ کھانے بھی کھاتے ہوں گے, سب کچھ ہوگا. تو آج حضرات محترم, اصل بات جو جن احادیث کی روشنی میں اور جس بات کے ضمن میں نے یہاں بات کی ہے کہ اللہ کے دین جہاں ٹوٹ رہا ہو, شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, بندہ مومن کا جس طرح مومن آل فرعون نے جو رویہ اختیار کیا تھا, وہی رویہ مسلمانوں کو اختیار کرنا ہوگا. لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ علماء بھی خاموشی اختیار کر چکے, سیاستدان اس لیے نہیں بولتے کہ ان کے بھی مفادات ہیں, تو کون ہے جو دین کے لیے بولے گا؟ سود اللہ نے حرام قرار دیا, اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا, لیکن ہم اسی کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. بے حیائی اور اریانی اور فحاشی کو شیطان کا رویہ جو ہے اس کو واضح کیا, ہم اس کی پروجیکشن کرتے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے, رسائل کے ذریعے سے. نہ صرف یہ, جیسے کہ میں نے حدیث میں آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ ایک وقت آئے گا کہ نیکیوں سے روکا جائے گا اور برائیوں کا حکم دیا جائے گا. آج ہماری حکومتیں ان کی جو ہے وہ پروٹیکشن کرتی ہیں. اب 25 روپے میں آپ کروڑ پتی بن گئے, یہ کون سا دین ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہ لاٹری سکھاتا ہے, یہ جوئے سکھاتا ہے, کہ قوم یہ اس وقت ہوتا ہے جب قوم جو ہے وہ غلامی کی اس کی ذہنیت بن جاتی ہے, اس کو محنت کی طرف ڈالنے کی بجائے اس ان چکروں میں ڈال دو, پرائز بانڈ کے اندر ڈال دو, لاٹریوں کے اندر ڈال دو, انعامی سکیموں کے اندر ڈال دو, وہ لیتے رہے روتے رہے, دین بھی چلا جائے دنیا بھی ان کی چلی جائے. اور اگر کوئی کمپنیاں کرتی تو پھر بھی دوسری بات, حکومتیں پنجاب اس کی طرف سے ایڈ آ رہی ہے 25 روپے میں کروڑ پتی بن گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ہمارے سائن بورڈ لگے ہوئے, ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں, اور کس طرح اس کے اوپر جو ہے اس کا اظہار غیابی کا ہو رہا ہے, کس طرح اسلام کے خلاف اگر آپ دیکھیں تو باتیں لکھی ہوتی ہیں, لیکن یہ وہی جان سکتا ہے کہ جس نے کچھ مطالعہ کیا ہو, جس کے اندر کچھ ایمان ہو, کہ جیسے چاہو جیو, بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر لکھے جیسے چاہو جیو. یہ کیا مطلب ہے کہ کوئی دین نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, تمہارا جس طرح جی چاہتا ہے تم جیو, مزے اڑاؤ, میک یور اون رولز. ایک لڑکی ہے جینس پہنی ہوئی ہے, لڑکا ہے وہ اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ لکھا ہوا ہے اپنے قانون خود بناؤ. کون سا قانون اللہ کا, کون سا قانون شریعت کا, اور کون حفاظت کرتے ہیں؟ وہ حفاظت کرتے ہیں, وہ قانون حفاظت کرتے ہیں, وہ اعمال حفاظت کرتے ہیں, جن کو خدشہ ہے کہ اگر ہم نے وہ فرعون وقت کی بات نہ مانی, اس کی تہذیب کو اپنے اندر رائج نہ کیا, تو ہمارے خزانے ختم ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم لٹ جائیں گے. تو مومن آل فرعون کا اگر ہمارے اندر کوئی رمق ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے اندر وہ ایمان پیدا کریں, یقین پیدا کریں. حضرات محترم, اگر یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے کہ اگر میں نے یہ حق بات کہی تو مجھے تو جلا دیا جائے گا, اگر میں نے ان کے بت توڑ دیے تو مجھے تو یہ جلا دے گی, ان کو معلوم تھا, اور اگر مجھے جلا دیا گیا تو بعد میں تبلیغ کون کرے گا, اگر وہ بھی یہ سوچتے تو کیا ہمارے سامنے یہ کردار آتا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور عقل ہے محو تماشا نب بام ابھی. ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم اگر ہم چلے گئے تو بعد میں تبلیغ کون کرے گا؟ بھائی اللہ اپنے دین کی خود حفاظت کرے گا, ہمارا کام یہ ہے کہ حق بات ہے تو اس کا اظہار کرو, چاہے تمہاری گردن کٹ جائے, چاہے تمہیں ملک بدر کر دیا جائے, چاہے تمہیں ختم کر دیا جائے. اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ہمیشہ وہی کردار بنتا ہے, وہی رہنمائی بنتے ہیں, وہی لوگوں کے لیے اسوہ بنتے ہیں, چاہے وقتی طور پر مٹ جائیں لیکن پھر معاشرہ انہی کو یاد کرتا ہے. آج کوئی بھی جو ہے وہ طالبان کے خلاف تو مظاہرہ دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا, اس لیے کہ انہوں نے صرف یہی کہا تھا ربی اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, ہم اس کی چلائیں گے, اس کی بات مانیں گے. مظاہرے کن کے خلاف ہو رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں, جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اہدیکم سبیل الرشاد, ہم تمہیں رہنمائی دکھاتے ہیں سیدھے بھلائی کے راستے کی, وہ فرعون وقت اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, خود امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں, خود پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں, یہ سودی سسٹم خود اس کے خلاف جو ہے وہ کتنے کتنے بڑے مظاہرے, لاکھوں کے مظاہرے یورپ کے اندر ہو رہے ہیں. ہم الگ بات ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے, ہماری دنیا بھی کمزور ہے, ہمارا دین بھی کمزور ہے. تو ضرورت اس وقت کی ہے کہ سب سے پہلے انفرادی حیثیت میں اپنے اس ایمان کے اوپر جو بھی پردے پڑے ہوئے انہیں ہٹائیں, اور پھر مل جل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ہم جدوجہد کریں. یہی پیغام ہے قرآن کا, یہی پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان احادیث کی روشنی میں بھی, کہ جہاں بھی دینی بات شاعر دینی ٹوٹ رہے ہو اس کے خلاف ہمیں اٹھنا چاہیے, اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے. ورنہ یہ ہے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, پہلے بھی بے شمار قومیں آئیں, اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے, پہلے بھی لاکھوں کروڑوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا, ہم بھی خط و خاشاک کی طرح, ہم بھی تنکوں اور ریزوں کی طرح مٹ جائیں گے اگر ہم جو ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت نہ کر پائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.